بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم سامعین, پیش خدمت ہے کتاب اقبال ایک پر اسرار, مصنف سید زید زمان حامد, پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. مزید کتابوں اور دیگر معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0306-7878-222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نمبر ایک, مرد خود آگاہ و خدا مز. صفحہ نمبر ایک. اس کتاب میں ہمیں غیر معمولی وجود کے بارے میں بات کریں گے, وہ وجود کے جو نشاط ثانیہ کا تصور رکھتا تھا کہ جس نے امت مسلمہ کی تاریخ کا دارہ موڑ دیا, تقدیر بدل دی, وسط افلاق میں تکبیر مسلسل دے کر شبستان وجود کو لرزا کر رکھ دیا. یہ وجود پر اسرار درویش وقت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہیں. یہ قوم بہت بد نصیب ہوگی کہ اگر اقبال کو نہ جان سکی. اقبال میں سے ایک شاعر نہ تھے, اگر حقیقت پوچھے تو اقبال مجدد وقت تھے. انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ میری لغت پہ, میری زبان پہ, میری اردو پہ اعتراض نہ کرو. اس زمانے میں بھی لوگوں نے ان کو صرف شاعر سمجھ کر ان کی زبان اور لغت پر اعتراضات اٹھا دیے تھے. اقبال اس پر بہت بے چین ہوتے تھے کہ لوگ ان کے پیغام کے جوہر کو, اس کی روح کو نہیں سمجھنا چاہتے. انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر اس کا اشر و شیر بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ان پر اعتراض کرنا بند کر دیں. ایران کے ملک شعرا بہار نے علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا کہ اقبال ہمارا دور اقبال کا دور کہلائے گا. تاریخ اس دور کو اقبال کے دور سے یاد کرے گی. پروفیسر آرنر جو کہ علامہ اقبال کے استاد تھے اور جن کو اقبال آخری وقت تک انتہائی ادب اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے, اقبال کے بارے میں کہتے ہیں, اقبال از اے مین آف ہز ایج, ہی از اے مین اہیڈ آف ہز ایج, اینڈ ہی از اے مین ایٹ وار ود ہز ایج. اقبال اپنے ہت کے انسان ہیں, اپنے ہت سے آگے کے انسان ہیں اور عصر حاضر کے خلاف حالت جنگ میں ہیں. علامہ اقبال ایک غیر معمولی وجود ہیں. وہ صرف مفکر پاکستان ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے حکیم, دانشور اور ایک ایسی صاحب بصیرت ہستی ہیں کہ جن کا دور آج بھی ہے اور آنے والی کئی صدیوں تک بھی رہے گا. اس لیے ہم نے اس کتاب کو یہ غیر معمولی نام دیا ہے, اقبال پوری اسرار. اس کتاب میں اقبال کے وجود کے ان پہلوؤں پر کہ جو آج تک قوم کی نگاہوں سے چھپے رہے ہیں ہم بات کریں گے. اقبال اس مرد پوری اسرار کا حقیقی تعارف پہلی مرتبہ ملت کے سامنے لایا جا سکے, اس اعتبار سے یہ اقبال کا ایک ایسا غیر معمولی تعارف ہے کہ جس سے ہماری قوم پہلے واقف نہیں تھی. اقبال نے شاعری کا سہارا تو لیا مگر حقیقتاً وہ بیک وقت ایک مفکر, فلسفی, نظریاتی رہنما, صاحب بصیرت, درویش, سیاسی دانشور اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ولی اللہ تھے. جہاں وہ جغرافیہ سیاست کے ایک ماہر تجزیہ کار تھے, وہیں وہ تحریک پاکستان کے ایک سیاسی کارکن بھی تھے. یہ تمام تمر کمالات اس ایک شخصیت میں کچھ اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ اس غیر معمولی وجود کی کسی ایک جہت کو سمجھنے کے لیے بھی طویل عرصہ درکار ہے. ان تمام کمالات کے باوجود وہ ایک بشر ہی تھے, ان میں بشری کمزوریاں بھی ہوں گی, ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں بھی سرزد ہوئی ہوں گی. مثالی نمونہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے. لیکن اقبال سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو, اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی شدید محبت ہو, مسلمانوں کی فلاح کا جذبہ اس کے دل میں جنون کی حد تک موجزن ہو اور اس کا دل مسلمانوں کی حالت زارپ و خون کی عنصر ہوتا ہو, تو پھر قدرت ایسے وجودوں کو اپنے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے چن لیتی ہے اور ان کے ذریعے قوموں کی تقدیریں بدل تبدیل کی جاتی ہیں. انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادوار کی تقدیر بدل کر رکھ دی. ہمارے دور میں یہ فرد بلا شبہ اقبال ہیں. 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اگر آپ مختلف ادوار میں تقسیم کرتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں واقعات کی کہ غیر معمولی تربیت پائی جاتی ہے. علامہ اقبال جس شہر میں پیدا ہوئے اس دور میں پورے عالم اسلام میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی. اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی مسلم تہذیب, سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہوا اور پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا. 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے قریب تھی اور جنگ عظیم اول کے بعد امت مسلمہ کا کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا تھا کہ جسے مغربی طاقتوں نے اپنی نو آبادی نہ بنا لیا ہو۔ پوری مسلمان دنیا مغربی استعمار کے قبضے میں جا چکی تھی، سوائے مکہ، مدینہ اور افغانستان کے کچھ علاقوں کے، کہ وہاں بھی استعماری طاقتیں شورش اور فساد برپا کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ پوری امت مسلمہ پر مایوسی کی وہ کیفیت طاری تھی کہ جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ 300 سال سے امت مسلمہ کا انحطاط جاری تھا۔ ایک طرف خلافت عثمانیہ زوال پذیر تھے، 19ویں صدی میں اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ خلافت اب آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہوئی اپنی موت کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر 20ویں صدی کے آغاز میں ہی پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اس سے چند دہائیاں قبل مغلوں کی حکومت کا بھی تختہ الٹا جا چکا تھا۔ ایسے تاریخ دور میں اقبال کا آنا اور ایک ایسی روحانی انقلاب بھی سوچ دینا کہ جو اپنے وقت سے صدیوں آگے ہو، مسلمانوں بلکہ ساری انسانیت کے لیے تاریخ اور تقدیر کا بہت بڑا تحفہ تھا۔ اگر ہم فکر اقبال کا درک نہ کر سکے تو یہ اس قوم کی بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ ہماری تمام جغرافیہ، سیاست، تاریخ، تہذیب اور نظریہ پاکستان کی بنیاد فکر اقبال پر ہیں۔ صرف ہندوستان پر ہی نہیں بلکہ علامہ اقبال کا جو اثر امت مسلمہ، خصوصاً فارسی اور اردو بولنے والی دنیا پر ہے، وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اقبال نے آج کے جدید دور کو جس طرح بے نقاب کیا ہے، اس سے پہلے مغرب یا مشرق میں کسی فلسفی، مفکر یا صاحب بصیرت شخص نے مغربی تہذیب، سیاست، اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کو اس طرح بے نقاب نہیں کیا۔ اقبال نے نظریاتی طور پر جدید مغربی تہذیب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ اقبال نے جدید سیاسی عمل، جمہوریت کے جو آج کل دنیا پر غالب ہے، کا پول بھی کھول کر رکھ دیا ہے۔ اقبال نے جدید بینکاری نظام، جدید سرمایہ دارانہ نظام کے، جن کی بنیاد سود و ربا پر ہے، پر بھی کاری ضرب لگائی۔ اپنی شاعری میں سہوانی اور فتنہ گر ملاؤں کو بھی بے نقاب کیا۔ اقبال نے اشتراکی نظام کی بھی جڑ کاٹ دی۔ اشتراکی نظام حکومت کس طرح سے انسانوں کو غلام بناتا ہے اور یہ کس قدر خلاف فطرت ہے، اسے اقبال نے واضح کیا۔ اس کے مقابل انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسانیت کی فلاح صرف نظام شریعت میں ہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر سوچ اور فکر کی بنیاد قرآن پاک پر رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور محبت پہ رکھی۔ اقبال جیسے مفکر اور فلسفی کو دنیا کے لیے رد کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ اس مرد درویش کا ڈنکا مشہور کو مغرب میں بجتا ہے۔ اس زمانے میں اقبال پوری دنیا میں جانے جاتے تھے۔ عالمی ذریعہ بلاگ میں ان کے بارے میں خبریں چھپا کرتی تھی۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اقبال اس وقت دنیا میں کہاں سفر کر رہے ہیں۔ ان کی کتابیں بادشاہ نے وقت پڑھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے حکمران اقبال کی کتاب اسرار خودی کو پڑھنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ 1937 میں پہلی مرتبہ اقبال ڈے پوری دنیا میں 1000 جگہوں پر منایا گیا۔ لہذا اقبال کو رد تو نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اقبال کو نظر انداز کر دیا جائے۔ خاموشی سے، اپنی نصابی کتب سے، ذریعہ ابلاغ سے، اپنے دانشوروں کے نظریات اور گفتگو سے اقبال کو غائب کر دیا جائے، تاکہ ان کی وہ فکر اور سوچ کے جو وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر گئی ہیں، اس پر پردہ ڈال کر ہجائے امت کے مشن کو رکا جا سکے۔ عالمی استعماری سہوانیوں کی ایک سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کروڑوں کی آبادی اور لاکھوں کی فوج سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن ہمیں خطرہ ہے تو ایک ایسے مفکر اور دانشور سے کہ جو مردہ قوم میں زندگی کی نئی روح پھونک دے، لوگوں کو آزادی کی نئی سوچ و فکر دے اور ہمارے پورے نظام کو بے نقاب کر دے۔ ہم ایسے کسی شخص کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ علامہ بھی ایسے ہی شخصیت ہیں کہ جو کفر کے پورے نظام کے لیے خطرہ ہوتی ہیں۔ آج کلام اقبال کو اور ان پر کام کرنے والے دانشوروں کو قصد نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں ڈاکٹر این میری شمل کی، ایک جرمن سکالر کے، جن کا بھی چند سال پہلے تقریباً 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ ہر سال پاکستان آتی تھی۔ ان کی آمد کے موسم کو پیار سے شمل سیزن کہا جاتا تھا۔ ہماری بہت عزیز دوست تھی ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال پر، رومی پر، روحانیت پر، مسلمانوں کے مستقبل اور اسلامی تصوف و فلسفے پر ان سے طویل گفتگو ہوا کرتی۔ دنیا میں اس دور میں ان سے بڑا مستشرق کوئی نہیں تھا۔ جبکہ ان کے انتقال کو کئی برس بیت چکے ہیں، این میری شمل کا ذکر نہ تو ہم پاکستان میں سنتے ہیں اور نہ ہی یورپ اور امریکہ میں۔ ان کی کتابوں کو بھی تقسیم نہیں کیا جاتا، اسی طرح اقبال کے مقابلے میں دوسرے شعروں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ مانا کہ فیض کی شاعری بہت کمال کی ہے، انقلابی شاعری ہے، لیکن اقبال اور فیض کا کوئی مقابلہ نہیں۔ فیض کے زیادہ تر نظریات اشتراکیت یا مارکسی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ انقلابی ضرور تھے، لیکن ان کے انقلاب کی بنیاد سیکولر تھی، نہ کہ دین۔ قرآن و سنت اور شریعت پر علامہ اقبال کی سوچ اور فکر اصلاحاً انقلابی ہے کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ وہ انقلاب کے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر نہ ہو، وہ ضرور انارکی ہوگا۔ آج کے نظام کو تباہ کر دو، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل جس نظام سے وہ اسے تبدیل کریں گے، وہ بھی تو انسانوں کا ہی بنایا ہوا ہوگا۔ یہی ہوا مارکسزم کے ساتھ بھی۔ 70-80 سال چلنے کے بعد اس کی بھی دجیاں اڑ گئیں۔ اسلام کے بارے میں واضح طور پر اقبال خود اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ مغرب کے نظام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے سامنے جو نظام اور نظریہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوگا، وہ اسلام ہے۔ چونکہ اقبال نے اپنے تمام تر نظریات کی بنیاد قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پر رکھی ہے، لہٰذا اقبال کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ فکر اقبال کو کسی جگہ پرواہ نہیں چڑھنے دیا جاتا۔ ان کی صرف وہ نظمیں کہ جو بے زر سی لگتی ہیں، مثلا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یا پہاڑ اور گلہری، اور جگنو اور بلبل وغیرہ، تو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کی وہ شاعری، ان کے وہ پیغامات، ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، ان کا وہ فلسفہ کہ جو دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے، اشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظاموں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، جو مسلمانوں کو حوصلہ اور امید دیتا ہے، ان کو شاہین بناتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے، انہیں خودی خودداری عزت اور وقار کا درس دیتا ہے، تو یوں غائب کر دیا گیا ہے کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ مسلمان قوم کو یا ہمیں بحثیت ایک ملک کی اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، عزت و خودداری کا کوئی سبق سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم علامہ اقبال کی طرف رجوع کریں۔ یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف کیوں نہ رجوع کریں، تو یہ جان لیجئے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں بیان کیا ہے، وہ قرآن و سنت کی اصل روح، اصل حکمت، اصل تصور، اصل جوہر ہے۔ وہ قرآن و سنت کی ایسی حکمت ہے کہ جو مسلمان کلام اقبال کے ذریعے اردو اور فارسی میں سمجھ سکتے ہیں، کہ جس کے باعث نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز قوم پیدا ہوتی ہے، کہ جس کا ہر فرد بندہ مولا صفات ہوتا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ شعر قرآن کی سائد کا ترجمہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ مومن آپس میں رحیم اور کفار پر شدید ہیں۔ اقبال کا کلام در حقیقت قرآن کا ہی ترجمہ ہے۔ چاہیے قرآن سے رجوع کیجئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے فیض لیجئے، یا علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سارا فیض قرآن و سنت سے لیا ہے، اب پاکستان کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اقبال سے فیض لیں۔ اگر آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو اس میں تین بڑے واضح دور نظر آتے ہیں۔ پہلا دور قرون اولی کا ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلاف راشدہ قائم ہوتی ہے، کہ جس میں مسلمان تہذیب پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ 50-60 سال کے اندر حال یہ تھا کہ چین سے لے کر مغربی افریقہ، افریقہ اور سپین کے اندر مسلمان تہذیب تین بریاضوں میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی صدیوں میں بھی جو اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے، چاہے بنو امیہ کے دور میں ہو یا بنو عباس میں، اندلس میں ہو یا ایشیا میں، خلافت عثمانیہ میں ہو یا ہندوستان میں، اسلام ایک مضبوط تہذیب اور نظریے کے طور پر دنیا میں ہی پھیلتا رہا۔ عسکری قوت کی بات کی جائے تو، یا نظریاتی پختگی کی، ہر سطح پر مسلمانوں کا غلبہ واضح نظر آتا ہے۔ معیشت ہو، سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، ریاضی ہو، تعمیرات ہو، غرض جس مرضی شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، اس وقت اسلامی تہذیب ہی دنیا کا مرکز تھی۔ پوری دنیا سے لوگ مسلمان علاقوں میں آتے تھے، قرطبہ، غرناطہ، بغداد، دمشق جیسے شہر تہذیب کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ مسلمان تہذیب وسط ایشیا میں بخارا سے لے کر روس اور چین تک پھیل چکی تھی، یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ اس کے کئی سو سال کے بعد دوسرا دور وہ تھا کہ جب مسلم تہذیب پھیلنا بند ہو چکی تھی، کہ مگر اپنی جگہ مستحکم تھی اور مغرب خود کو منظم کر کے مسلمانوں پر حملے کر رہا تھا، وہ سلیبی جنگوں کا دور تھا۔ سلیبی جنگوں بھی کئی سو سال چلیں، کہ جن میں کبھی نور الدین زنگی اور کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین پیدا ہوتے رہے، کہ جن کی تلواریں امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملے نہیں کر رہے تھے بلکہ دشمن ممالک کی جانب سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے اور مسلمان صرف اپنے علاقوں میں دفاعی جنگیں لڑ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہم اپنی عزت و آبرو کا دفاع اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کر رہے تھے اور جو تہذیب ہم نے اپنے پہلے عروج کے دور میں قائم کی تھی اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصانات بھی ہوئے، مثلاً چنگیز خان اور اس کی اولاد کے جو منگولیا سے اٹھی وہ پوری مسلم دنیا کو روندتے چلی گئے۔ بغداد کا نقصان اتنا شدید تھا کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی اتنا شدید صدمہ مسلمانوں نے اس سے پہلے نہیں اٹھایا تھا۔ خلافت کا مرکز بغداد روند دیا گیا تھا، مسلمانوں کی خلافت کا دارالخلافہ تاخت و تاراج ہو خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے دے دیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کے بعد دجلہ میں پھینک دیا گیا اور مسلمانوں کی کتابیں، لائبریریاں اور تہذیب جلا کر راکھ کر دی گئی۔ اس کے باوجود مسلمان نظریاتی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ جلد ہی اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئے اور پھر اپنے عروج پر جا پہنچے۔ تیسرا دور تقریباً 800 سے 250 سال پہلے، خاص طور پر 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال پر قبضہ کرتی ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں۔ 1857 میں جب ہم جنگ آزادی ہارتے ہیں، یہی وہ دور ہے کہ جب خلافت عثمانیہ بھی اپنی جگہ پر کمزور ہو رہی ہے۔ یہ تیسرا دور زوال کا دور ہے۔ یہ زوال کا دور 1924 تک چلتا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے۔ اسی دور میں اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے تینوں دور میں عہد حاضر سے عہد زیادہ تاریخ دور مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا۔ پوری مسلم دنیا مغربی طاقتوں کی نو آبادیات میں تبدیل ہو گئی تھی اور پہلی مرتبہ مسلمان سیاسی خلافت کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے۔ اقبال کے آنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ جو دوبارہ عروج اور نشاط ثانیہ کا دور ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ اور اقبال تینوں بزرگ تاریخ ساز شخصیات ہیں۔ یہ تینوں وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کی تقدیر بدل دی۔ مجدد الف ثانی کا تو نام ہی مجدد الف ثانی ہے کہ جس کا مطلب ہے 2000 سال کے مجدد۔ ان کے بعد شاہ ولی اللہ اور پھر علامہ اقبال، یہ تین بڑے معاشرتی مفکر، فلسفی، صوفی، ماہر عمرانیہ، صاحب بصیرت اور ایسے روحانی وجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں امت مسلمہ، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال دیا۔ لیکن نوٹ کیجئے گا کہ تینوں کے ادوار مختلف ہیں۔ یہ مسلم تہذیب کے وہی تین ادوار ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مجدد الف ثانی اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مغل حکومت اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی اور اکبر گمراہ ہونے لگا تھا۔ اس نے دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کا اعلان کر دیا اور اسلام کے نام پر خرافات شروع کر دی۔ وہ اسلام کو ہندو مذہب کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا دین ایجاد کرنے کی کوششیں میں تھا۔ اکبر سے پہلے 800 سال سے مسلمان ہند پر حکومت کر رہے تھے اور اکبر اس کے بعد مغلیہ دور کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت مجدد کی حکمت عملی مختلف تھی، چونکہ حکمران وقت مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی حکومت ہی کہ جو کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی۔ حکمران گمراہ ہو گیا تو مجدد الف ثانی نے ریاست کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی بجائے آس پاس کے مسلمان حکمرانوں، جرنیلوں، وزراء، دانشوروں اور علماء وغیرہ پر کام کیا تاکہ بادشاہ کی گمراہی کے فتنوں کو رکا جا سکے۔ جب اکبر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بیٹے جہانگیر پر انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہوا تھا کہ وہ تمام تر فتنے جو اکبر نے شروع کرائے تھے، جہانگیر نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو ختم کیا۔ مجدد الف ثانی نے ریاست سے بغاوت نہیں کی، حالانکہ ان کو جیل میں بھی بند کیا گیا، سختیاں بھی کی گئیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے مکتوبات کے ذریعے مسلمان حکمرانوں کے وزراء اور مشیروں پر جس طرح کام کیا وہ تاریخ کا غیر معمولی باب ہے۔ اس زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ ریاست کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ اگر ریاست کے خلاف بغاوت کی جاتی تو پھر ہندوؤں کو اثر اٹھانے کا موقع مل جاتا۔ مسلمان چونکہ ہندوستان میں اقلیت میں تھے تو ہندوؤں، مرہٹوں یا سکھوں کو موقع ملتا کہ مسلمان ریاست کی جڑ کاٹ دیں۔ لہٰذا حضرت مجدد الف ثانی کے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے حکمران اور نظام کی اصلاح کی۔ اس وقت کی حکمت عملی مختلف تھی کیونکہ وقت کا تقاضا یہی تھا۔ اس کے مقابلے میں شاول علاقہ دور دیکھیں کہ جو اس کے تقریباً 150 سال کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بعد آتا ہے، تو وہ فتنوں کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مغلیہ حکومت تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی۔ حال یہ تھا کہ دہلی کا مرکز مضبوط نہیں رہا تھا، مرہٹوں نے سر اٹھا لیا تھا اور وہ قتل و غارت کرتے ہوئے دہلی کے قریب آ پہنچے تھے۔ مرہٹہ ریاست جنوب میں تھی، لیکن شمالی ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور سیاسی طاقت کچھ بھی محفوظ نہ رہ گیا تھا۔ اس دور میں شاہ ولی اللہ نے ایک طرف تو مسلمانوں کی تربیت کا آغاز کیا، تو دوسری طرف ایک سیاسی صاحب بصیرت ہونے کے ناطے انہوں نے مسلمانوں کی ریاست کو بچانے اور مستحکم کرنے کی کوششیں بھی کی۔ لیکن اقبال کا دور ان دونوں بزرگوں کے دور کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے تاریخ تر، دشوار گزار اور گٹھن تھا۔ علامہ اقبال گول میز کانفرنس کے دوران بھنگم پیلنس سے نکلتے ہوئے۔
اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 1 ختم ہوا۔ مزید کتاب سننے کے لیے پارٹ نمبر 2 سنیے۔